ना ना ठीक है, ये ठीक है। नहीं सादा है, नहीं नहीं बिल्कुल सादा। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم. محترم دوستو اور معزز پردہ نشین خواتین، اللہ جل جلالہ و من والہ کا بے انتہا فضل ہے، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور دنیا میں ہمیں عزت کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ کروڑوں اور دیگر جاندار ہیں انسان کے علاوہ، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو فوقیت عطا فرمائی ہے۔ حالانکہ طاقت قوت کے اعتبار سے وہ ہم سے زیادہ ہے، ان کے پاس طاقت ہے قوت ہے، ہم کمزور ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، دل کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، تیز ہوا چل جاتی ہے ڈر جاتے ہیں، ذرا زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں، سردی زیادہ ہو جاتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں، گرمی بڑھ جاتی ہے تو ڈر جاتے ہیں، جسم بھی جواب دے جاتا ہے، کمزور ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ ان تمام کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور مخلوقات پر فضیلت دی انسان بنا کر، اور سب پر شرف عطا کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، کہ بنی آدم کو ہم نے جو ہے تمام مخلوقات پر فوقیت دی ہے، اور انسان بنا کر بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم، کہ جتنے سارے جاندار ہیں ان سب میں سب سے بہتر سانچہ جو ہے وہ انسانوں کا ہے، بہترین چہرہ مہرہ اور جسم کی ساخت، جسم کی بناوٹ اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ جو تمام مخلوقات میں، تمام جانداروں میں سب سے اچھی ہے۔ یہ انعامات ہیں اللہ کے۔ ہمارا کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، اور نہ ہمارا کوئی حق تھا، ہمارا کوئی حق نہیں، کیونکہ ہم تو تھے ہی نہیں۔ حق تو اس کا جس کا کچھ ہو، حق کب بنتا ہے؟ جس کا کچھ ہو۔ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم خود اپنے نہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، تو ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ جو کچھ ہے بلا استحقاق ہے، پورا جسم، یہ نہ ہمارا حق تھا نہ ہمارے ماں باپ کا حق تھا۔ ماں باپ نے التجا کی اللہ سے، دعا مانگی کہ اللہ ہم کو اولاد دے دے، تو اللہ نے ان کی دعا سنی۔ یا بہت سے ماں باپ نے دعا بھی نہیں مانگی لیکن اللہ نے ان پر کرم کیا، دے دیا، तो हमारा कोई हक नहीं बनता है, ना हमारे माँ बाप का हक था, उसने कर्म फरमाया है, ये कर्म है कि बिला मांगे वो देता है, करीम, ये सिफत है कर्म कि बगैर मांगे दे। तो ये हमारा कोई हक नहीं था, अल्लाह ही ने हम पर कर्म किया और हमको पैदा किया है। अब पैदा करने के बाद पैदाइश का मकसद बताया है कि हमने तुमको आजमाने के लिए पैदा किया, कि हम तुमको आजमाएंगे, तुम्हारी हम आजमाइश करेंगे। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا। अल्लाह वो है, आगे की आयत में है, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير। बड़ी बाबरकत है वो ذات, تبارك الذي بيده الملك, कि जिसके हाथ में पूरे मुल्क का, पूरी कायनात का निज़ाम है। وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, और वह हर चीज़ पर कादिर है, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है, हर चीज़ पर उसको कुदरत है, ज़मीनों पर, आसमानों पर, हवाओं पर, कभी तेज़ चला दे, कभी हवा रोक दे, मौसम पर उसको काबू है, कभी सर्दी बढ़ा दे, कभी गर्मी कर दे, कभी बारिश बरसा दे, कभी किसी को औलाद दे दे और किसी हट्टे कट्टे तंदुरुस्त इंसान को मौत दे दे, हर चीज़ पर वो कादिर है। वो कौन है, आगे उसका तारुफ कर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह वो है जिसने ज़िंदगी और मौत को बनाया है, ज़िंदगी भी उसने दी और मौत भी वही देता है, हुवा युहयी व युमीत, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। क्यों ज़िंदगी और मौत, लियब्लुवकुम, ये असल बुनियादी बात है, असल बात यह है, लियब्लुवकुम, यहां जो भी हैं दुनिया में, मर्द औरत, पढ़ा लिखा अनपढ़, फकीर मालदार, छोटा बड़ा, जवान बूढ़ा, लियब्लुवकुम, सबकी आजमाइश हो रही, अल्लाह आजमा रहा है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह तुमको आजमा रहा है, परख रहा है, देख रहा है कि तुम में अच्छा अमल लेकर कौन आता। अल्लाह ताला ने अपने बंदों से अच्छा अमल मांगा है, अच्छा घर नहीं मांगा, अच्छे कपड़ों का मुतालबा नहीं है, अच्छा खाना पीना, ये ज़रूरतें हैं, ज़रूरियातें ज़िंदगी, उसमें कमी बेशी हो जी, इसका कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा कि आप क्यों किराए के घर में रहकर आए हो, हिसाब आपने क्यों मकान नहीं बनाया, इसका कोई हिसाब नहीं होगा, आपने क्यों कपड़े अच्छे नहीं पहने, उसका हिसाब नहीं हो, आपने क्यों अच्छा खाना नहीं खाया, क्यों आला किस्म का नहीं खाया, इसका कोई हिसाब नहीं हो, क्योंकि ये ज़रूरियात ज़िंदगी है। आज भी दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जंगलों में रहते हैं बगैर घर के, आज भी दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो दुनिया में एक वक्त खाना खाते हैं, रोज़ाना एक वक्त खाते हैं, वो ज़िंदगी जी रहे हो, बल्कि वो ज़्यादा तंदुरुस्त हैं, जो कम खाते हैं, जो कम खा रहे हैं वो ज़्यादा तंदुरुस्त हैं। एक ज़माना था कि जितने डॉक्टर्स हकीम होते थे वो मरीज़ों को मशवरा देते थे कि आप काजू खाओ, बादाम खाओ, पिस्ते खाओ, गेहूं का आटा खाओ, फलों खाओ, सब। अभी जितने लोग मरीज़ जाते हैं डॉक्टर के पास, क्या कहते हो बोलो ना, कि कम खाओ, आप बादाम मत खाओ कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आप काजू मत खाओ कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, चावल मत खाओ, किसी को कह रहे कि आप गोश्त मत खाओ, तो मसला इसका नहीं है, वो ज़्यादा तंदुरुस्त है जो कम खाते, मिलता ही कम है, और बहुत से वो हैं कि जिनके पास हैं बहुत लेकिन फिर भी कम खाते, इसी वजह से कि वज़न बढ़ ना जावे, बीमार ना हो जावे, कमज़ोर ना पड़ जावे, तंदुरुस्ती आखिर तक अच्छी रहे। तो कामयाबी ये नहीं है कि आदमी को खाना खूब मिल जावे या खाना अच्छा हो जावे, डिशें ज़्यादा हो जावे, मकान उम्दा हो जावे। अगर ये चीज़ें कामयाबी की होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छा घर बनाते, شاندار محل بناتے آپ مدینہ منورہ کو. اور اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ قسم قسم کے کھانے تیار کرواتے. آپ کے بارے میں تو امی جان فرماتی ہیں کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے, آپ نے کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ کر بھر کر دو وقت نہیں کھائی, یعنی ایک وقت کھایا تو دوسرے وقت نہیں کھاتے تھے. گوشت کھاتے تھے, دودھ نہیں پیتے تھے, دودھ پی لیا تو گوشت نہیں کھاتے تھے. دو وقت کبھی پیٹ بھر کر کھانا آپ نے نہیں کھایا, حالانکہ آپ چاہتے تو آپ عمدہ خوراک کھا سکتے تھے. آپ کا فقر اختیاری ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر ہے وہ اختیاری ہے. آپ کے پاس بہت مال آیا, بہت مال آیا. مکے میں ایک مرتبہ ایک جگہ کھڑے تھے آپ, ایک غیر مسلم آپ کے پاس تھا, بڑا آدمی تھا وہ اپنے قبیلے کا, تو آپ کے سامنے پوری وادی بکریوں کی بھری ہوئی تھی. تو اس نے پوچھا کہ کس کی بکریاں ہیں؟ تو آپ نے کہا میری ہے, لینی ہے تجھے؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مذاق نہ کرو میرا. تو آپ نے کہا جا ساری بکریاں تجھے دے دی, پوری وادی بھر کے بکریاں تھے سب دے دی. آپ کی سخاوت تیز آندھی کی طرح تھی, سخاوت کیا آپ نے اور خرچ کیا, اور خود جو استعمال کیا بہت کم کیا. اسی طرز پر ازواج مطہرات کو آپ نے زندگی گزرنے کی ترغیب دی. ازواج مطہرات کو ایک سال کا نفقہ دیتے تھے, متوسط درجے کا, درمیانی قسم کا نفقہ دیتے تھے ایک سال, لیکن ان کو آپ نے ایسی تعلیم دی تھی, ایسی تربیت فرمائی تھی کہ وہ بھی راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ کرتی تھی اور اپنے اس مال سے اپنے آخرت بنا دے. تو ان کے گھروں میں بھی فاقے رہتے تھے. تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ دو وقت پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں, دس بیس جوڑی کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور بہترین گھر بنا رہے ہیں. یہ ضروریات زندگی ہیں, لگژری سفر کر رہے ہیں ہر وقت, ایک ضرورت ہے. پیدل نہیں چل سکتے, سواری کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے مال دیا ہے, اچھی سواری میں سفر کر لے کوئی, لیکن یہ مقصد زندگی نہیں ہے, یہ ضروریات زندگی ہے. روٹی, کپڑا, مکان, سواری, نکاح, یہ ضروریات ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ضرورت اور مقصد میں فرق کیا, اپنے ازواج کو بھی فرق کروایا, ان کو مقصد کی طرف متوجہ کیا. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد جو ہے ایمان اور عمل ہے. ایکم احسن عملا, احسن مالا, احسن بیتا. احسن مال دولت میں یا مکان دکان میں نہیں ہے, بلکہ احسن عمل ہے کہ جس کے اوپر محنت کرنی ہے. ہر انسان کو, ہر مرد کو, ہر عورت کو جو چیز دیکھی جائے گی وہ کہ اچھا عمل کون لایا ہے, اچھا گھر چھوڑ کے کون آیا ہے, اللہ کے نہیں پوچھا جائے گا. اچھے کپڑے کون چھوڑ کے آیا ہے, اچھے زیور کون لے کر آیا ہے, اچھا عمل کون لایا ہے, مردوں کو بھی یہی پوچھا جائے گا, عورتوں سے بھی یہی پوچھا جائے گا. تو عقل مندی یہ ہے کہ اچھے عمل کرے انسان دنیا میں, ایمان بناوے, اللہ سے تعلق پیدا کرے, ایمان میں ترقی کریں. عمل کو بنانا رسمی طور پر نہیں, بلکہ عمل کی قوت پیدا کرنا, عمل میں قوت پیدا کرنا. دن بدن نماز جو ہے بہتر بنتی جا رہی. آٹھ دس سال کی عمر میں نماز پڑھ رہے تھے, اس کے مقابلے میں اب بالغ ہونے کے بعد اچھی ہو گئی نماز, کہ اس وقت شعور نہیں تھا, خالی رکوع سجدے کرتے تھے, ہوش نہیں تھا, اٹھک بیٹھک کر رہے تھے. مکتب میں استاد پڑھاتے تھے, گھر میں امی پڑھاتی تھی, ابا کہتے تھے کبھی کبھی بیٹا نماز پڑھو, تو پڑھتے تھے, لیکن شعور نہیں تھا, احساس نہیں تھا, نماز میں جان نہیں تھی. لیکن اب بلوغت کے بعد احساس پیدا ہوا کہ نماز کو اچھا بنانا, اس میں خشوع پیدا کرنا ہے نماز. ہاں, جو مومنین کی نماز کی علامت ہے, الذين هم في صلاتهم خاشعون، ایمان والوں کی نماز کہ وہ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، دھیان جماتے ہیں، وہ ایک مشق چاہتی ہے چیز کہ مشق کی جاوے نماز کی، نماز کی مشق کی جاوے کہ اچھی طریقے سے قیام کر رہے ہیں، اچھی طرح رکوع کر رہے ہیں، اچھی طریقے سے سجدہ کر رہے ہیں، دھیان جما رہے ہیں، یہ محنت کی چیز ہے کہ اس پر محنت کر، ہماری توجہ اس طرف ہو جانی چاہیے، توجہ اس طرف پھیرنا مقصود ہے، دعوت کے اس مبارک کام سے چاہا جا رہا ہے کہ اس کام میں لگ کر ہمیں اپنے عملوں کی فکر بڑھ جائے، اعمال کی فکر بڑھے۔ اس وقت عمومی غلبہ ہے کہ لوگوں کو اپنے کھانے پینے کی فکر ہے، کپڑوں کی فکر ہے، اپنے گھر کی فکر ہے، ضروریات کی فکر اتنی غالب ہے کہ صبح سے لے کر رات ہو جاتی اسی میں، صبح سے لے کر رات، کپڑے، جوتے، زیور، کھانا پینا، چائے، ناشتہ، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، انہی چیزوں میں، بیچ بیچ میں جو دیندار کہلاتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ نماز میں کوئی جان نہیں، حالانکہ زندگی کے مقاصد میں سے عبادت ہے، اور عبادتوں میں اہم ترین عبادت نماز ہے کہ نماز کے اوقات کی محافظت کی جائے، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرنے کا کہا، نمازوں کے اوقات کی تعین کی گئی ہے۔ مرد حضرات مسجد میں باجماعت ادا کرتے ہیں، اوقات کی تعین ہے کہ ظہر اتنے بجے ہیں، عصر اتنے بجے ہیں، مغرب اتنے بجے ہیں، فجر اتنے بجے ہیں۔ خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں اپنے نمازوں کے اوقات کی تعین کریں روزانہ کے حساب سے، تاکہ وقت پر نماز ادا ہو، آگے پیچھے نہ ہو، کبھی ظہر 3 بجے ہو گئے، عصر کبھی 6 بجے ہو گئے، کبھی 7 بجے ہو گئے۔ ایک تو کہ بھائی وقت بدلا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اللہ کا نظام ہے، آپ کے یہاں تو بہت زیادہ بدلتا ہے وقت گرمی سردی کے حساب سے، تو مسجد میں تعین ہوتی ہے، کم از کم یہ کر لیں کہ اذان پر نماز پڑھ لیں، کہ روزانہ ہر نماز کو اذان پر پڑھ لینا ہے، وقت کی تعین ہو۔ عورتوں کو چونکہ گھر میں نماز افضل ہے، ایک مشہور صحابیہ ہے، حدیث میں ان کا تذکرہ بھی آتا ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مسجد نبوی میں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ عورت کا میرے پیچھے مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ اپنے محلے کی مسجد میں پڑھے، اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اپنے گھر کے صحن میں پڑھے، اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اپنے گھر کے کمرے میں پڑھے، اور اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اپنے گھر کی کوٹھڑی میں نماز پڑھے۔ کوٹھڑی سے مراد اندر کا کمرہ، صحن ہوتا ہے باہر کا، پارکنگ وغیرہ جو آج کل کہتے ہیں، اور باہر بیٹھک روم ہوتا ہے تو وہاں، اور اس سے بہتر ہے کہ گھر کے اندر کے کمرے میں، تاکہ پورے پردے کے ساتھ۔ عورت کے ذمے جو ہے ایمان کے بعد جو بڑا فریضہ جو ہر وقت عورت پر ہوتا ہے، ویسے تو نماز ہے بڑا فریضہ سب سے، لیکن نماز دن میں 5 مرتبہ ہے، لیکن جو بڑا فریضہ ہے وہ پردہ ہے، 24 گھنٹے ہے، 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے یا وہ کسی غیر محرم کو دیکھے، کہ اپنے گھر میں رہے زیادہ، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر۔ تو نماز بھی اندر کے کمرے میں پڑھے تو اس میں ایک تو سکون ہوگا، عبادت کر رہے ہیں تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو، لوگ آرام کرنے کے لیے اندر کے کمرے میں جاتے ہیں، سونے کے لیے کہاں کمرہ بناتے ہیں، باہر لیٹتے ہیں گراؤنڈ میں، کیوں ڈرائنگ روم میں نہیں لیٹتے، اس کے لیے بیڈ روم بناتے ہیں نا الگ سے، اور ایسا بناتے ہیں کہ اندر کے ہو، موسم سے بھی حفاظت ہو وہاں سردی گرمی سے، اور سکون بھی ہو، کوئی بچہ بھی وہاں نہ آتا، اپنی ضرورت کے خاطر 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے لیے ایک کمرے میں ہو جانا سب کو سمجھ میں آتا ہے، اپنی ضرورت کے خاطر سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ اندر رہنا چاہیے، لیکن اللہ کے حکم کے خاطر, اللہ کے حکم کے خاطر اپنے گھر میں رہنا چار دیواری میں, اگر گھر سے ضرورت کے لیے نکلنا ہو تو پورے پردے کے ساتھ, حیا کے ساتھ نکلنا ہو, وہ سمجھ میں کم آتا ہے. تو اندر کے کمرے میں اپنی نماز قائم کریں اہتمام کے ساتھ. نماز اللہ سے ملاقات ہے, کوئی معمولی چیز ہے. اللہ سے ملاقات, کوئی جان پہچان والا ملاقات کے لیے آتا ہے, کوئی خاتون کی ماں آ گئی ہے, اس کی بہن آئی ہے, اس کی خالہ آئی ہے, پھوپھی آئی ہے, بیٹی آئی ہے, تو کیسے یکسو ہو جاتے ہیں, آپس میں بات کرتے ہیں. کوئی بچہ ڈسٹرب کرتا ہے تو بھی پسند نہیں ہوتا, بیچ میں اس بچے کو کچھ کھلونا دے کر بٹھا دیتے ہیں کہیں, کوئی چیز کھانے کی اس کو دے کر ایک طرف کرتا کہ ہماری باتوں میں ڈسٹرب نہ کرے. نماز اللہ کی ملاقات. حدیث میں آتا ہے المصلی یناجی ربہ, نماز پڑھنے والے اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. وہ کیفیت نماز میں پیدا ہو, تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں مشغول ہوئے, اب اللہ سے باتیں شروع ہو گئے, الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی الرحمن الرحیم مجدنی عبدی, اللہ پاک جواب دیتا ہے ہر ہر آیت کا, وہ متوجہ ہوتا ہے ہماری طرف, اللہ کے روبرو ہیں. نماز میں دھیان جمانا ہے, اطمینان سے پڑھنی ہے نماز, سکون سے. ہاں رکوع سجدے بھی اچھے ہوں اور نماز میں قرات بھی آرام سے اطمینان سے پڑھیں, جلدی جلدی نہ پڑھیں. اور نماز میں قرات ہے, نماز میں قرات ہے, عورتوں کو ہر نماز میں آہستہ پڑھنا ہے, لیکن آہستہ بھی ایسا کہ اپنے کان سن سکے کم از کم, اس کو پڑھنا کہتے ہیں. کتنا اپنے من میں لوگ بازیں پڑھتے ہیں, من ہی من میں پڑھتے ہیں, دل ہی دل میں, تو وہ قرات نہیں ہوتی. مسائل ہے اس کے فقہ میں کہ قرات کب پائی جائے گی, سری قرات میں آہستہ قرات, کہ وہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ خود سن رہے ہو, زور سے نہیں کہ کوئی اور بھی سنے, لیکن خود کان محسوس کرو کہ ہم کچھ پڑھ رہے ہیں. اطمینان سے قرات پڑھیں, رکوع کریں, سجدے کریں. وہی بچپن والی نماز پچپن تک چل رہے, ایسا نہ ہو خالی رکوع سجدے کر رہے ہیں, کیا پڑھا پتہ نہیں, نماز کے بعد ہم کو خود کو پتہ نہ ہو کہ نہ کیا پڑھا تھا. بلکہ جو صورتیں ہیں ان صورتوں کو صحیح کر کے نماز میں پڑھیں, اس لیے کہ نماز فرض ہے, فرض ہے نماز, اس کا حساب دینا ہے, اس لیے اس پر پھر محنت کرنی ہے کہ نماز میں صورتیں پڑھنی ہے تو اس کو صحیح کریں. وضو کو اچھی طریقے سے کرنا سیکھیں, وضو عبادت, وضو عبادت, قبلہ رخ بیٹھ کر وضو کرنا سنت, کوئی اونچی جگہ بیٹھ کر. لوگ گھروں میں بڑے انتظام کرتے ہیں, ڈرائنگ روم بناتے ہیں, لیونگ روم بناتے ہیں, کچن بناتے ہیں, اور کچن میں پتہ نہیں کتنے قسم کے اسباب سامان بناتے ہیں, اور بڑے بڑے ٹوائلٹ اور باتھ روم بناتے ہیں, لیکن وضو کی کوئی جگہ نہیں بناتے, وضو کرنے کی کوئی جگہ نہیں, نماز کی کوئی جگہ نہیں. حالانکہ نماز پانچ وقت پڑھنی, گھر میں جتنے بالغ ہیں سب کو پڑھنی, خواتین کو گھر میں پڑھنی, مردوں کو فرض نماز مسجد میں پڑھنی, اور سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے مردوں کے لیے, سنن نوافل. تو روزانہ سب کو ہی نماز پڑھنی ہے گھر میں, لیکن گھر میں کوئی نماز کی جگہ نہیں. حضور علیہ السلام کے زمانے میں معمول تھا کہ کوئی آدمی گھر بناتا, گھر کیا ہوتے تھے اس وقت, چھوٹے چھوٹے جھونپڑے بناتے تھے ضرورت کے, تو وہ حضور علیہ السلام کو دعوت دیتے تھے, تو آپ علیہ السلام ان کے گھر جا کر, وہ کوئی جگہ متعین کرتے تھے, اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت نماز پڑھتے تھے, اور ان کے گھر کی مسجد کی تعین کرتے تھے کہ اب گھر کے لوگ اس جگہ نماز پڑھیں گے, یہ سنت. سنت اصل یہ ہے, نیا گھر بنے تو کوئی بزرگ شخصیت ہے, کوئی عالم دین ہے, کوئی اللہ والا ہے, تو اس کو لے جا کر گھر میں کوئی جگہ کی تعین کروائی جاوے کہ یہاں نماز پڑھی جائے گی روزانہ, یا نماز پڑھی جائے گی, جس کو مسجد بیت کہتے ہیں. رمضان کے مہینے میں عورتیں اعتکاف بھی وہیں کرے گی, مرد مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں سنت اعتکاف, تو عورتوں کے لیے مسئلہ لکھا ہے فقہ میں, والمرأة تعتکف فی مسجد بیتها, کہ عورت اعتکاف کرے گی اپنے گھر کی مسجد میں. مسجد بیت سے مراد وہ جگہ جہاں نماز پڑھتے روزہ, لیکن عموماً کوئی تعین نہیں ہوتی نماز کے لیے, کبھی اس کمرے میں پڑھ لی, کبھی اس کمرے میں پڑھی, کبھی کچن میں مصلی بچھا دیا, ہوتا ہے نا ایسا. حالانکہ نماز کی جگہ طے ہونی چاہیے, وضو کے لیے کوئی جگہ ہو تاکہ قبلہ رو بیٹھ کر, کھڑے کھڑے وضو نہیں ہے, وضو کا طریقہ ہے بیٹھ کر وضو کیا جائے. وضو کا طریقہ ہے کہ اونچی جگہ بیٹھیں, سنت ہے قبلہ رو بیٹھے اور پھر پانی, بہتر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں پانی لے کر وضو فرما دیتے تاکہ پانی کم استعمال ہو. نل سے کھول دیتے ہیں تو بہت سارا پانی گر جاتا ہے, اس کا بھی حساب ہے پانی کا بھی. جن چیزوں کا بل آتا ہے اس کو لوگ بڑی احتیاط سے استعمال کرتے ہیں, جن چیزوں کا بل آتا ہے مہینے پر دو مہینے پر گیس کا بجلی کا, تو اس میں عورتیں بڑی قدر سے استعمال کرتے ہیں, اور جس چیز کا بل نہیں ہے تو اس کو لوگ بے دریغ استعمال کر. حالانکہ حساب تو ہے, چاہے بل نہیں ہے یہاں لیکن اللہ کے وہاں حساب. تو کوشش کرنی چاہیے کہ قبلہ رو بیٹھے, گھر میں کوئی جگہ بناؤ, گھر میں جگہ بناؤ. پہلے الگ الگ کمرے نہیں ہوتے تھے, ایک ہی گھر میں کونے میں کچن ہوتا تھا, ایک کونے میں سونے ہوتا تھا, ایک کونے میں بیٹھنا ہوتا تھا. لوگوں نے انتظام کیا, لوگوں نے, تو اب الگ الگ کمرے بننے لگے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وضو کی جگہ بنے تاکہ بیٹھ کر وضو کر سکے, نماز کے لیے جگہ بنے تاکہ وہاں اطمینان سے عبادت ہو سکے. جیسے میں نے عرض کیا کہ بیڈ روم بناتے ہیں سونے کا ہے تاکہ اطمینان سے سو سکے, کوئی ڈسٹرب نہ کرے, کوئی پریشان نہ کرے, تو ایسے ہی نماز کے لیے ایسی جگہ متعین ہو جائے تاکہ سکون سے نماز پڑھ سکے, تلاوت کر سکے, وہاں ذکر کر سکے, تہجد پڑھ سکے. تہجد پڑھ سکے اور یکسوئی رہے کہ نماز عبادت ہے, اللہ سے ہم روبرو ہو رہے ہیں, کوئی ڈسٹرب نہ کرے, تو پھر وہ نماز میں جان پڑے گی, دھیرے دھیرے اس میں خشوع آئے گا. اور فضائل نماز میں جو نماز ہم سنتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز, صحابہ کی نماز, ازواج مطہرات کی نماز, اور اللہ کی نیک بندیوں کی نماز کے قصے لکھے حضرت شیخ نے اس میں کہ کیسے وہ سکون سے نماز پڑھتے تھے, ہم سے بھی وہ نماز کا مطالبہ ہے. اس لیے کوشش کرنی ہے کہ اپنے اعمال میں حسن پیدا کرنا. ٹھیک ہے کھانا پینا اچھا کھا لے اللہ نے دیا ہے, کوئی حرج نہیں, کپڑا اچھا پہن لیا اللہ نے دیا ہے, حرج نہیں, لیکن اسی کے پیچھے لگ جانا اور عبادت کی کوئی فکر نہ ہو, نماز میں خشوع پیدا کرنے کی کوئی فکر نہیں. نماز میں خشوع پیدا, گھر میں حسن پیدا کرنے کی بہت فکر ہے کہ گھر ہمارا خوبصورت ہو, اس کی دیواریں خوبصورت ہو, اس کے پردے بھی بہت خوبصورت ہو, اس کا فرنیچر بھی خوبصورت ہو, اس کا فرش بھی بہتر ہو. اور نماز, جس نماز میں حسن پیدا کرنے کا اللہ نے حکم دیا, پردوں کا, فرش کا, فرنیچر کا, دیواروں کا کوئی حساب نہیں. ہاں اس پر جو پیسہ لگا ہے اس کا حساب دینا ہوگا, لیکن اللہ کسی سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے بہترین فرش کیوں نہیں بنوایا تھا, بہترین پردے کیوں نہیں لٹکائے تھے. لیکن نماز کا پوچھا جائے گا کہ رکو کیوں اچھا نہیں کیا تھا. حدیث میں آتا ہے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز میں سے کیسے چوری کرے گا, تو آپ نے فرمایا کہ جس کے رکو سجدے ٹھیک نہ ہو وہ نماز کی چوری ہے. رکو سجدے وہ نماز کی چوری ہے. رکو میں کتنا جھکنا ہے, سجدے میں کس طرح اطمینان حاصل کرنا ہے, دو سجدوں کے درمیان کتنی دیر بیٹھنا ہے, جلسہ جس کو کہتے ہیں جلسہ, رکوع کے بعد کھڑے ہو کر قومہ ہوتا ہے کتنے دیر ٹھہرنا ہے, پھر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے, ان تمام چیزوں کو سیکھنا ہے. اس لیے نماز کے فرائض ہیں, اس کے واجبات ہیں, نماز کی سنتیں ہیں، یہ پورا ڈھانچہ ہے نماز کا، جب وہ پوری سنت کے مطابق ہے وہ آپ کے طریقے پر ہے، اب یہ قبول ہونے کے قریب، پھر اللہ کے لیے پڑھیے کہ کوئی ریا نہیں ہے، کوئی شہرت نہیں اس میں، دکھاوا نہیں نماز میں، آرام سے اپنے گھر کے بند کوٹھڑی میں پڑھی تو اب یہ نماز قابل قبول ہو. نماز دعا دے کر جائے گی، خدا تجھے آباد رکھے جیسے تو نے مجھے آباد کیا. اور اگر اس کے خلاف ہے، نماز ٹھیک نہیں ہے، رکوع سجدے ٹھیک نہیں ہے، وضو ٹھیک نہیں ہے، تو پھر نماز بد دعا دے کر جاتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، کہ خدا تجھے بھی برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا. تو اس لیے یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ نماز بنانی ہے، اس میں پھر خشوع پیدا کرنا ہے، پھر اس نماز پر یقین پیدا کرنا ہے. یہ اگلی محنت ہے کہ اس نماز سے اللہ ہمارے کام بنائے گا، بیماروں کو خدا نماز سے اچھا کرے گا، پریشانیوں کو خدا نماز سے دور کر دے گا، روزی کی بے برکتی کو خدا نماز سے دور کر کے روزی میں برکت ڈال دے گا، دنیا کے بھی ہمارے مسئلے خدا حل کرے گا، آخرت کے بھی اللہ ہمارے مسئلے نماز سے حل کرے گا، ہمارے مسئلے، بچوں کے مسئلے، گھر والوں کے مسائل، امت کے مسائل ہیں، تو پھر کوئی بھی بات ہوگی تو فوراً ہمارا رخ نماز کی طرف ہوگا. حضرت انس والی اور روایت ہے کہ جب بھی کوئی بات پیش آتی تھی، مشکل کام پیش آتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑتے تھے، اور جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا نماز پڑھتے رہتے تھے. وہ مشہور قصہ وہ صحابیہ کا، اس عورت کا جن کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے ان کی تجہیز تکفین کی، ابھی تدفین باقی تھی، ان کو خبر کی کہ آپ کے بیٹے کا، اچھا تو کہا تھوڑی دیر کے لیے مجھے اس کمرے میں چھوڑ دو، آپ لوگ الگ ہو جاؤ. تو وہاں انہوں نے دو رکعت نماز پڑھ لیا، یا اللہ میں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے اور میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میرے بیٹے کا انتقال ہوا، اگر یہی رہا تو میری قوم مجھے تانا دے گی کہ دیکھا نا تو نے اسلام قبول کیا تو ہمارے معبودوں نے تیرے بیٹے کو مار دیا، اور یا اللہ تو اس بچے کو قیامت کے دن زندہ کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، تو آج بھی اس کو زندہ کرنے پر قادر ہے، میرے اس بیٹے کو آج زندہ کر. صحابہ کہتے ہیں کوئی لڑکا زندہ ہو گیا، اور پھر حضرت عمر یا حضرت عثمان کی خلافت تک زندہ رہا، سالوں تک زندہ رہا، ایسی طاقت ہے نماز میں. اس لیے نماز بنانی ہے، بچوں کو بھی نمازی بنا اور ان کو بھی اچھے نمازی بنانا. ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماں کو جس کام میں کمال ہوتا ہے نا، بچوں میں وہ کمال منتقل ہوتا ہے. اکثر دیکھا جو ماں اچھا کھانا پکانے والے ہیں، اس کی بیٹیاں بھی بہترین کھانا پکاتی ہیں. ماں کو کپڑے سینے کا فن ہنر آتا ہے تو اس کی بیٹیاں اس کے پاس سیکھ جاتی ہیں. ماں پڑھی لکھی ہے، کوئی زبان جانتی ہے، انگریزی جانتی ہیں، فرینچ جانتی ہیں، تو بچوں کو بھی وہ زبان سکھا دیتی. بڑا ملکہ ہے عورتوں میں، اللہ نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے یہ صلاحیت ہے، جو چیز ان میں ہوگی وہ منتقل ہوگی بچوں کو، عموماً یہی ہے. تو اس لیے پھر کوشش کریں کہ گھر کے ماحول میں بچے بھی بہترین نماز پڑھنے والے ہوں، فضائل بتا کر ان کو نمازی بناوے، نماز کے فائدے سمجھاوے، صبح شام ان کے کان پر یہ بات جاوے کہ نماز فرض ہے، اللہ کا فریضہ ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ مسائل کو حل کرتا ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب ملتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جب ان کی تربیت ہوتی ہے تو ان کے بول حیران کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے بول حیران کر دینے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو سکھائے گئے ہیں ان کی ماؤں کے ذریعے سے. تو بچپن سے ہی پھر گھر میں بچوں کو نمازی بنا، بچوں کو، بچیوں کو، آپ نے فرمایا 7 سال کی عمر ہو جائے بچوں کی تو ان کو نماز کا حکم کرو، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو، حالانکہ ابھی لڑکے پر فرض نہیں ہوئی 10 سال میں نماز، لیکن کہا کہ ابھی سے تاکہ نماز کے وہ عادی ہو جاؤ، پابند ہو جاؤ، پھر کسی حال میں وہ نماز نہ چھوڑے. ایسے گھر کے بڑے ہیں، مرد ہیں، بیٹا ہیں، شوہر ہیں، بھائی ہیں، ابا ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، غفلت کر رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں، تو ان کی فکر کریں. کھانے پینے میں ان کی سستی ہوتی ہے، گھر کی عورتیں ان کو کھانا 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 بار کہہ کر کھلاتی، کبھی بچہ سو گیا تو اس کو جگاتی ہے، نہیں اٹھا دوبارہ اٹھاتی ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا پھر چکر لگاتی ہے، پھر بیٹا کھا لو کھانا، بہت دیر ہو گئی، بہت بھوک لگی ہوگی آپ، اس کو کھلا کے چھوڑتی ہے. گھر کے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ طبیعت کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتے، تو ان کو پھر کہ اگر یہ گوشت نہیں چل رہا آپ کے لیے دال بنا لیں، آپ کے لیے چاول بنا دیں، آپ کے لیے کھچڑی بنا لیں، کچھ تو کھا لو، دودھ پی لو، رات دیر ہو گئی ہے، رات لمبی ہے. کسی بھی طرح ترغیب دے کر گھر کی عورتیں جو ہے وہ کھلاتی ہیں بچوں کو بھی بوڑھوں کو بھی. تو ایسے فکر کریں ان کے اعمال کی کہ ان کی نماز ہوئی نہیں ہوئی، فجر میں اٹھ رہے نہیں اٹھ رہے، ان کی باجماعت نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. کیونکہ مردوں کے ذمہ لازمی ہے، ضروری ہے کہ باجماعت نماز ادا کرے، مسجد میں آ کر ادا کرے. تو اپنے گھر میں ماحول بناوے نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا، عبادت کا، اور گھر میں ہونے والا ہر کام سنت کے مطابق ہو، اس کی فکر کہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خواتین کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے نمونہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ہیں، آپ علیہ السلام کی بیویاں امہات المومنین ہیں، مختلف نوعیتوں کی ہیں. آپ کے 11 نکاح ہوئے، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، ان کی حیات نمونہ ہے، انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، ان کا کھانا پینا کیسا تھا، ان کا سونا جاگنا کیسا تھا، ان کی چلت پھرت کیسی تھی، ان کی فکر کیا تھی، کیا ہمیں سوچنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. یہی تربیت ہے، تربیت ہے کہ ان کی سوچ بدلی جائے، بچوں کی، بچیوں کی، پوتوں کی، نواسوں کی، ان کی سوچ دینی سوچ ہو جائے، ان کی سوچ دینی ہو جائے. یہ ہے ماؤں کا کام کہ سوچ کا رخ موڑ دے. دنیا داری ہے ان کی سوچ میں، زیادہ غفلت ہے، معصیت ہے، تو ان کا رخ ادھر سے موڑ کر ادھر لیا، ان کا رخ موڑے حضور کی سنت کی طرف، جس کا حکم دیا گیا ہے ہم سب کو، ہم پابند ہیں اس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہماری زندگی ہو، ہماری معاشرت میں آپ کی سنتیں ہوں، اور حضور علیہ السلام کی معاشرت کی بنیاد حیا پر اور سادگی پر ہے. آپ کی معاشرت میں حیا ہے، بیٹی کو حیا سکھائی کہ اپنے باپ سے بھی حیا کرے، اپنے بھائی سے بھی حیا کرے، چچا دانا دادا سے بھی حیا کرے. جیسے وہ مراحقہ ہو جائے، 7-8 سال کی عمر ہو گئی، ابھی سے اس کو حیا سکھا. اجنبی سے جب بالی ہو جائے گی فوراً پردہ آ جائے گا اس کو، چچا زاد بھائی ہے، مامو زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، یہ سب اجنبی ہیں، رشتہ داری ہے ان سے، لیکن غیر محرم کہلاتے ہیں. جس سے بھی نکاح جائز ہے وہ غیر محرم. اب شعور اس کا بالغ ہو رہا ہے، وہیں سے اس کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ اجنبی کہلائیں گے، اب ان سے پردہ ہے، یہ حیا ہے، اسلامی معاشرہ ہے جس میں پردہ ہے، اور سادگی ہے کہ ضرورتوں کو سادگی کے ساتھ پورا کرنا ہے، ضرورتیں ساری پوری کرنی، کھانا کھانا ہے، کپڑا پہننا ہے، گھر بنانا ہے، ضرورت ہے، لیکن اس کو سادگی کے ساتھ کرنا ہے. سادہ زندگی کوئی عیب نہیں ہے. اس وقت لوگ مجبوری میں سادہ زندگی کو، جو غریب ہے جس کے پاس نہیں وہ سادہ گزارے، اور جس کے پاس ہیں وہ کیا کرے، دکھاوا کرے. تو دکھاوے کی کوئی جگہ نہیں اسلام میں، دکھاوے کی تو نماز بھی قبول نہیں، دکھاوے کا تو حج بھی قبول نہیں، دکھاوے کی کوئی جگہ نہیں اسلام میں. کسی قسم کا کوئی جگہ، شادی میں، منگنی میں، روزمرہ کی زندگی میں کوئی دکھاوا نہیں. کپڑوں کا، زیور کا دکھاوا نہیں ہے. کپڑے زیور جو ہیں وہ زینت شوہر کے لیے، عورت جو زینت کرے گی وہ اپنے شوہر کے لیے زینت کرے گی، اس کے علاوہ کسی کے لیے زینت جائز نہیں. جو روزمرہ کی زندگی میں لوگ کپڑے پہنتے ہیں، بن سنور کر نکلتے ہیں، زیور پہنتے ہیں، وہ کس کے لیے پہن رہے ہو، اس کا کیا مقصد ہے، اس زینت سے کیا مراد ہے، کیا چاہ رہے ہیں. ایک تو ہے کہ صاف ستھرے رہنا، پاک صاف رہنا، اچھے کپڑے، ٹھیک ہے، وہ اسلام کا مزاج ہے. لیکن زینت جو دکھائی جاتی ہے, جس کا اظہار کیا جاتا ہے, وہ صرف شوہر کے لیے, باقی کسی کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے منع کیا, کلام پاک میں حکم دیا, لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى, کہ تم اس طرح مت نکلا کرو جیسے دور جاہلیت میں عورتیں بن سور کر اپنے گھروں سے نکلا کرتی تھی. بلکہ عورتوں سے کہا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہیں, اپنے گھر میں رہے. وہ قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى, کہ جیسے جاہلیت میں عورتیں بے پردہ اپنے گھروں سے نکلا کرتی تھی زیب و زینت کے ساتھ, اس طرح نہ نکلا کر. تو پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے گھر میں کیا کریں گے. وہ کہتے ہیں گھر میں کیا کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کام بتا رہا ہے گھر میں کیا کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا گھر میں رہ کر کیا کرو, کہ گھر میں رہ کر نماز قائم کرو. پہلا کام یہ بتایا, واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ, اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے مال کی زکات ادا کرو. واطعن اللہ ورسولہ, اور اپنے گھر میں اللہ رسول کی اطاعت کرو, گھر میں رہ کر اللہ کی اطاعت کریں. اب اللہ نے جن کا حق ہمارے ذمے کیا ہے, شوہر کا حق ہے, بچوں کا حق ہے, ماں باپ کا حق ہے, بھائی بہنوں کا حق ہے, ان حقوق کی ادائیگی کرے گھر میں رہ کر. اللہ نے ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں, عورتوں کے ذمے کچھ کام کیے, مردوں کے ذمے کچھ کام کیے. عورتوں کے ذمے کیا کام کیا, کہ عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے. اللہ رسول کی اطاعت کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت ہے, اپنے اولاد کی بہترین تربیت کرے. یہ بنیادی کاموں میں سے ہے. جیسے شوہر کے ذمے کام کیا ہیں, کہ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کے نفقے کا انتظام کرے, شوہر کے ذمے. عورت کا تو نفقہ بھی اس کے ذمے اللہ نے نہیں رکھا. اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کے ذمے, وہ بیوی بن گئی ہے شوہر کے ذمے, وہ بوڑھی ہو گئی شوہر بھی نہیں باپ بھی نہیں ہے تو اس کی اولاد کے ذمے. اس کا اپنا نفقہ زندگی میں کبھی اس کے ذمے نہیں. ہاں لڑکوں کا نفقہ بالغ ہوتے اپنے ذمے ہو جائے گا, چھوٹے بچے ہیں باپ کے ذمے, اب بڑے ہو گئے تو ان کا اپنے ذمے, کہ ان کے ذمے ہیں کہ وہ اپنا اپنے بیوی بچوں کے نفقے کا انتظام کریں, کھانا پینا, کپڑا, مکان, اس کا انتظام کون کرے. یہ مردوں کے ذمے کیا ہے. عورت کو اللہ پاک نے اس کی بھی ذمہ داری نہیں دی. بیٹی ہے باپ کے ذمے, بیوی ہے شوہر کے ذمے, باپ شوہر دونوں نہیں ہیں, اولاد ہے تو ان کے ذمے, یا ان کے قریبی رشتہ داروں کے ذمے آئے گا کہ یہ عورت جس کا باپ بھی نہیں ہے, شوہر بھی نہیں ہے, اولاد بھی نہیں ہے, تو اس عورت کی کفالت کرے وہ. اگر اور کوئی نہیں ہے تو عام مسلمانوں کے ذمے آتا ہے پھر, کہ لوگ بیواؤں کا خیال کریں کہ ان کا کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے ذمے نہیں کیا. ہاں پھر ایسی مجبوری ہو جائے کہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے تو اپنی ضرورت کے نفقے کے خاطر کچھ کام کاج کر لے. ویسے کام کاج کرنا ناجائز نہیں ہے عورتوں کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف نہیں کیا ہے. ان کو مکلف کہ ان کا نفقہ بھی ان کے ذمے نہیں ہے, تو اس لیے کام کیا پھر ان کا ہے, ان کا کام کیا ہے. تو ان کا کام یہ ہے کہ اچھی عبادت کرے گھر میں رہ کر. زندگی کا مقصد عبادت ہے. کتنا اچھا موقع ہے, مردوں سے زیادہ اچھی عبادت کا موقع عورتوں کو ہے کہ ان کے ذمے کوئی باہر کا کام کاج نہیں ہے, تو ان کو ترجیح دینی چاہیے اس بات کو کہ ہم اللہ کی اچھی عبادت کرے گھر میں رہ کر, جیسے ازواج مطہرات نے کیا, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے کیا. جو رول ماڈل ہے اور خواتین کے لیے نمونہ وہ ہے, انہوں نے ترجیح دی اس کو کہ اپنے گھر میں رہ کر اچھی عبادت کی. انہوں نے اللہ نے ان کو مال دیا تو اس مال کو انہوں نے اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگایا, غریبوں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, محتاجوں پر, اور موقع بموقع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کو نکلنے کا موقع رہا, جب جس موقع پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفروں میں ساتھ رہی ہوں دین کی نسبت پر, اور ترجیح دی اپنے آپ کو مقصد میں لگنے کی, ادھر ادھر ایران توران میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا, اپنی زندگیوں کو برباد نہیں کیا, بلکہ اگر گھر میں رہتے ہوئے کچھ 19-20 ہوا تو اس پر برداشت کر لیا, صبر کیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی بیٹی ہیں, حضور علیہ السلام کی بیٹی اور آپ کا جگر گوشہ ہے, آپ کو سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد میں حضرت فاطمہ سے تھی، سب سے زیادہ محبت تھی۔ آپ نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ سفر میں کہیں جاتے تو سب سے آخر میں ان سے ملتے، جب واپس آتے تو سب سے پہلے ان کو ملتے تھے۔ جب آپ کے گھر تشریف لاتی ہو تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے زندگی غربت میں گزاری، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسن و حسین کی ماں ہے، حضور علیہ السلام کی لاڈلی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، کتنی نسبتیں ہیں سب جگہ سے۔ زندگی فقر و فاقہ میں گزاری، اللہ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ، اور اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی، اور اپنے گھر کی خدمت کے ساتھ۔ مشہور قصہ ہے ان کا کہ اتنی خدمت کرتی تھی وہ کہ جسم پر نشان پڑ گئے تھے، پانی باہر سے بھر کے لاتی تھی، کنویں سے کھینچ کر مشک اپنے کندھے پر ڈال کر لاتی تھی، تو نشان پڑ گئے تھے کندھے پر۔ گھر کا کام کاج، جھاڑو لگانا، بچوں کی خدمت، جانور گھر میں ہوتے تھے اس زمانے میں، گھوڑا ہیں سواری کے لیے، جیسے آج کل گاڑیاں ہوتی ہیں، اس وقت گھوڑا ہوتا تھا، اونٹ ہوتے تھے، بکریاں ہوتی تھیں، بکریوں کے دودھ اور گوشت پر گزارا ہوتا تھا عموماً، دودھ اس کا نکال کے پیتے تھے۔ تو یہ جانور ہوتے تھے، سارے خدمت وہ خود کرتی تھی، ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے، حالانکہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، امام الانبیاء کی بیٹی ہیں۔ تو کام کرنا کوئی عیب کی چیز نہیں، خدمت تو عبادت ہے ہمارے مذہب میں۔ خدمت کیا ہے؟ لوگ جاب کرتے ہیں 8 گھنٹے اور گھر کے کام کو عیب سمجھتے ہیں۔ گھر کا کام کرنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ جو اس کے لیے زینت کی چیز ہے عورت کے لیے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے اولاد کی بہترین تربیت کرے، وہ ایک ٹیچر ہے اپنے گھر میں، ایک استانی ہے، ایک استاد ہے وہ اپنے بچوں کی۔ کسی کے بچوں کو پڑھانے پر تو فخر کرتی ہے کہ میں اتنے بچوں کو سائنس پڑھا رہی ہوں، اتنے بچوں کو میتھس پڑھا رہی ہوں، اتنے بچوں کو انگریزی پڑھا رہی ہوں، لیکن اپنے بچوں کی تربیت کو عیب سمجھ رہی ہے۔ کہاں دماغ الٹ ہو گئے؟ خرد کا نام جنوں، جنوں کا نام خرد ہو گیا۔ جو اس کے محاسن تھے عورت کے، اس سے اس کو نکال کر ایسے کاموں میں لگا دیا کہ جس میں اس کی عزت پامال ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کی زندگی نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنے اولاد کی تربیت کی حضرت حسن و حسین کی بہترین تربیت فرمائی ہوگی، بہترین تربیت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا بنی ہر وقت، فقر میں زندگی گزاری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اخیر تک جتنے دین کے تقاضے آئے ان تقاضوں میں پیش ہوتے تھے، کبھی رکاوٹ نہیں بنی، کبھی رکاوٹ کھڑی نہیں، حالانکہ گھر میں فاقے تھے۔ یہ ذمہ داری ایک عورت ہونے کے ناطے خاتون کی کہ اپنے شوہر کے کندھے سے کندھا ملاوے، اس کا مطلب یہ ہے۔ ابھی آج کل آواز لگی ہے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں، عورت بھی مرد سے کندھا ملاوے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ راستے پر کندھے ملا کے چلے ہو، پارک میں گھومے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مرد کی فکروں میں شریک ہو جاؤ، گھر چلانے کی فکر میں بھی، کہ جس طرح کی نوعیت ہے اس طریقے سے دونوں میاں بیوی مل کر اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے گھر کا انتظام کریں دونوں مل جل کر۔ عورت کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اور دین کے کاموں میں اپنے شوہر کی وہ مددگار بنے، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کردار نبھایا۔ پڑھیں حضرت خدیجہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، حالانکہ مشکل گھڑیاں تھیں وہ مکے میں، وہ آسان دن نہیں تھے آپ کے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو آپ پر حالات کا پہاڑ ٹوٹا ایک طرح سے۔ ان سارے موقعوں پر وہ حضور کے ساتھ رہی، آپ کے کندھے سے کندھا ملایا، پیچھے نہیں ہٹی، وہ آپ کا پورا ساتھ دیا۔ پہلے دن آپ کو تسلی دینے والی، جب آپ پر پہلی وحی آئی، فرشتے سے پہلی ملاقات آپ کی تھی، اس سے پہلے کبھی فرشتے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی حضرت جبریل علیہ السلام سے، آپ پر گھبراہٹ تاری تھی۔ آپ گھر پہنچے اور کہا زم ملونی، مجھے چادر اوڑا دو۔ حضرت خدیجہ سے کہا، مجھے سردی لگ رہی، ٹھنڈک لگ رہی۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا، کیا قصہ ہے، کیا ہوا ہے؟ پھر انہوں نے سنایا کہ ایسا ہوا۔ تو حضرت خدیجہ نے فوراً تسل کیا، آپ گھبراؤ مت، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، بالکل آپ ہمت نہ ہاریں، تسلی دینے والی ہوتی عورت اگر اس میں دین ہے، اگر اس کا ہدف صحیح ہے، وہ اپنے ٹارگیٹ پر ہے، وہ اپنے مقصد پر زندگی گزار رہی ہے، اور اگر وہ اپنے مقصد پر نہیں ہے تو دنیا میں اس وقت ہزاروں ایسے مرد ملیں گے جو اپنی عورتوں سے یعنی بیزار ہو چکے، وہ سکون کی زندگی اپنے گھر میں نہیں جی پا رہے، ایسے ہزاروں، کیونکہ گھر میں دین نہیں ہے، گھر میں دین نہیں ہے، ان کے تقاضوں سے اور ان کی بے دینی سے، کیونکہ بے دینی آئی، ان کی فکر میں کوئی اور چیز ہے، گھر میں وہ کچھ اور چاہتی ہے، وہ بھی دنیا کی آزاد اور آوارہ عورتوں کی طرح گھومنا پھرنا چاہ رہی ہے کہ کبھی یہاں گھومیں گے، کبھی وہاں کی سیر کریں گے، کبھی یہاں جائیں گے، کبھی یہ لائیں گے، کبھی ایسا گھر، کبھی ایسی سواری، کبھی ایسے کپڑے، کبھی ایسا زیور، غیر ضروری مطالبات، کیونکہ دین زندگی میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والی خواتین کے لیے نمونہ بنایا ازواج مطہرات کو، حضرت خدیجہ کو، کہ حضرت خدیجہ نے اپنے پاس جو کمایا ہوا مال تھا، کیونکہ وہ بڑی تاجرہ تھی، وہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر لگایا. اور ایک دن ایسا وقت آیا مکے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا مکہ والوں، سوشل بائیکاٹ کر دیا انہوں، اور ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں، شعب ابی طالب کہتے ہیں کہ وہاں ان کو قید کر دیا، نیچے پتھر ہیں، اوپر آسمان ہے، 3 سال تک، ایک دن دو دن نہیں، 3 سال تک. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ وہاں درختوں کے پتے کھا کر ہم نے گزارا کیا، وہ بھی نہیں ملتے تھے، کوئی کچھ دے نہیں سکتا ان کو، وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، نہ وہ خرید و فروخت کر سکتے، ایسا بائیکاٹ تھا. لیکن 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا سے کندھا ملایا اور آپ کا پورا ساتھ دیا، آپ کو چھوڑ کر نہیں گئی، پورا ساتھ دیا، پہلے دن سے آپ کو تسلی دی، پھر جتنے دن آپ کے ساتھ، جتنے سال رہا موقع آپ کا ساتھ. یہ نمونہ ہے کہ دنیا حالات کا گھر ہے، کبھی حالات سازگار ہوتے ہیں، کبھی ناسازگار ہوتے ہیں. اگر میاں بیوی سمجھدار ہیں تو پھر وہ مل جل کر اپنا گھر چلا لیں گے، اپنے بچوں کی تربیت کر لیں گے، اور اگر سمجھ نہیں ہے اور جذبات، خواہشات کے جذبات ہیں، تو پھر وہ بیٹی، وہ عورت اپنا گھر نہیں سنبھال پائے گی. ہاں، اور وہ مددگار، وہ کیا دین کی مددگار بنے، وہ تو دنیا کے کاموں میں مددگار نہیں بن سکے. اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم قائم کریں، اور اس میں حکایت صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں، صحابہ اور ان کے قصے ہیں، پڑھیں دھیان سے. اجتماعی تعلیم کے علاوہ انفرادی مطالعہ کریں اس کا، تاکہ ہمارے جذبات وہ بنے جو ان کے تھے. اس وقت ہمارے جذبات کا رخ کسی اور طرف، کسی اور طرف جذبات ہے، آخرت ذہن میں ہی نہیں، کہ اصل ہماری جو چاہت پوری کرنے کی جگہ جنت ہے، ہم چاہتوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں. چاہت پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے، چاہتیں پوری کرنے کی جگہ جنت ہے. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، کہ دنیا کا جہاں تذکرہ ہے تو کہاں کہ یہ تو متاع قلیل ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے مزے اڑانے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے، جنت میں نعمتیں ہیں، وہاں قسم قسم کی نعمتیں اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں بندیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، وہ اصل ہماری جگہ ہے. یہاں تو ہمیں اپنا بھی یہ مزاج بنا ہے کہ ضرورتیں پوری کرنی، اور ضرورتیں بھی سادگی کے ساتھ پوری کرنی، حیا کے ساتھ پوری کرنی ہے. کوئی ضرورت پوری کرتے کرتے کہیں ہماری حیا کا دامن تار تار نہ ہو جائے. علاج معالجے میں بھی فقہا نے تعلیم دی کہ کس سے علاج کراؤں، عورتوں کے لیے کہ عورتوں سے علاج کراؤں، ڈاکٹر وہ عورت ڈاکٹر کو پسند کرے، کیونکہ علاج میں ان سے ڈاکٹر سے بات چیت کرنی پڑتی ہے، ان کے سامنے ان کو ہاتھ دینا پڑتا ہے، کبھی سطر کھولنا پڑتا ہے، تو کس سے علاج کرا رہا، کیونکہ ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے علاج کروانا. تو اس میں بھی اس کے مسائل دیکھے فقہا نے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ دین سیکھیں، تعلیم کے راستے سے گھر میں ماحول بناویں، اللہ موقع دے راہ خدا میں نکلیں. ہفتہ واری تعلیم ہوتی ہے، اس میں پابندی کریں، یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے، یہ تعلیم کے حلقے معمولی نہیں ہیں، ایک بہت بڑے مقصد کے تحت ایک تعمیر ہے ہماری زندگی کی، ہماری اولاد کی زندگی کی، گھر کے مردوں کی زندگی کی، کہ ہمیں اپنے مقصد کی طرف اٹھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. ہماری منزل صرف اتنا نہیں ہے، ہماری منزل ابھی اور آگے ہے، ہمارا ہدف آخرت ہے. نعمتوں کی جگہ جنت ہے. اس لیے کوشش کریں روزانہ اپنے گھر میں فضائل کا حلقہ قائم کریں, گاہے بگاہے شہ صفات کا مذاکرہ کریں. یہ باتیں کریں ہم ایمان کی, اعمال کی, اخلاق کی, آخرت کی, جنت کی, جنت کی نعمتوں کی باتیں کریں تاکہ اس کے جذبات بنیں, اور اپنے بچوں کو بھی اسی رخ پر لے جانے کی کوشش کریں. بچوں کو بھی, بچیوں کو بھی, اپنی اولاد کو اس رخ پر لے جائیں. گھر کے مردوں کا بھی یہی ذہن بنائیں, اس کے لیے ان کو بھی راہ خدا میں بھیجیں تو اللہ کے راستے میں نکلیں. زیادہ وقت تو گھر پر گزاریں گے, سال میں ایک چلا لگائیں گے, چار مہینے جائیں گے, باقی وقت اپنے گھر پر رہیں گے وہ, تو اس لیے ان کو بھی ترغیب دے راہ خدا میں نکلے. گھر رہنے کے زمانے میں اپنے گھر کے مردوں کو بھی ترغیب دیں کہ مسجد میں تعلیم ہوتی ہے, گشت ہوتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے, وہ اس میں پابند بنے. جن گھرانوں میں دیکھا عورتیں فکر مند ہوتی ہیں تو ان گھرانوں کے مرد بھی فکر مند رہتے ہیں. کل ہی ایک صاحب ملے ایک جگہ پر, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور ہمارے بچوں کی دینداری میں ہمارے گھر والوں کا بڑا حصہ ہے, کہ کبھی کبھار ہم سست پڑتے ہیں تو گھر والے یاد دلاتے ہیں, گھر والے یاد دلاتے ہیں. تو اس لیے جن عورتوں میں دین ہوتا ہے, دینی فکر ہوتی ہے, ان کے گھر کے مردوں کو تعاون ملتا ہے, وہ یاد دہانی کرتی ہے. اور جہاں گھر میں نہیں ہوتا تو اچھے خاصے مرد جو ہیں وہ گھر جا کے کمزور ہو جاتے ہیں, مضبوط نیتیں لے کر جاتے ہیں, گھر جا کے کمزور ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے مردوں کو بھی ترغیب دیں راہ خدا میں نکلیں, اور آپ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ترتیب بناویں. مستورات کی جماعتیں جاتی ہیں, تین تین دن لگاویں, دو تین مرتبہ تین دن لگیں, دس دن لگاویں, عشرا بھی لگائیں اپنے شوہر کے ساتھ, اصول آداب کی رعایت کے ساتھ, اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت اور ان کی نگرانی کے ساتھ جو ہیں مزید اللہ توفیق دے چلا لگاویں. مستورات کے کام کی ترتیب ہے, اس کے اصول آداب ہیں, آپ بہنیں جانتی ہیں. تو اس وقت جو ہیں تھوڑی دیر پانچ منٹ بیٹھ کر آپس میں کچھ عزائم کریں, ارادے کریں. جن کے ابھی تک سہ روزے نہیں لگے ہیں وہ اس کی نیت کریں, جن کے سہ روزے لگے ہیں وہ عشرے کی نیت کریں, جن کے عشرے لگے ہیں وہ چلے کی نیت بناویں. دو پانچ منٹ تشکیل کر لیں, پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. یہاں جو بیٹھے ہیں آپ حضرات یہاں نیت کریں, کوئی ایک ساتھی نام لکھ لو, وہاں مستورات نام لکھ لے گی, یہاں آپ لوگ لکھ لو. پیش کریں اپنی اپنی مستورات کے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ مبارک فرمائے, قبول فرمائے, اللہ ہم سب کو ایسا جذبہ عطا فرمائے. یہی اصل چیز ہے کہ آدمی زندگی کی ذمہ داری سمجھ جائے. ماشاء اللہ, اللہ قبول فرما, اللہ آسان فرما. ماشاء اللہ, مسجد ابراہیم سے پوری جماعت بنائیں گے, اللہ قبول فرما. ماشاء اللہ, اللہ قبول فرما. چلے کے لیے ماشاء اللہ جماعت بنا رہے ہیں, جماعت بن رہی ہے ماشاء اللہ, اللہ آسان فرما, قبول فرما. مستورات کیا یاد ہے آپ کا؟ فیروز آبے ہاں یہ سب چھٹیاں بھی ہو رہی ہیں تو اپنے بچوں کو بھی جو کالج میں ہیں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں مدرسوں میں بھی چھٹیاں ہو رہی ہیں تو اپنے بچوں کو ابھی اسے وقت لگواؤ جماعت میں ان کو ترغیب دیں تیار نہیں ہے تو ان کو تیار کریں تاکہ وہ راہ خدا میں نکلیں گے انشاءاللہ تو ایمان اعمال حقوق ساری چیزیں سیکھیں گے ان کے اندر سوجھ بوجھ پیدا ہوگی دینی شعور بیدار ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سیکھیں گے وہ اس لیے ان کو ترغیب دیں اور گھر کے مردوں کو مقامی کام کے بارے میں فکر مند کریں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جو مستورات فکر مند ہوتی ہیں یاد دہانی کرتی رہتی ہے تو وہ مردوں کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ ان کو فکر مند کریں مقام پر کام میں اعمال میں وہ شرکت کریں جماعتیں آتی ہیں ان کی نصرت کریں وہ اس کے لیے ان کو فکر مند کریں آپ کے یہاں تعلیم کے حلقے کتنے ہیں کتنے حلقے تین حلقے ہیں اور مکانات کتنے ہیں 400 گھر اس مسجد میں اور چلہ لگا ہوئی مستورات کتنی ہیں چلہ والی اور عشرے والی تو یعنی 50 سے اوپر مستورات ہیں تو پھر حلقے آپ کے تین ہی کیوں ہیں وہ تو آپ ہلکے بڑا ہوگے تو مسورت بڑھے گی آپ جتنے آپ کی گلیاں ہیں 400 گھر ہیں اگر 50 گھر کی گلی بنتی ہے 50 گھر کی تو آپ کے 8 ہلکے بنیں گے 8 اور آپ کے پاس مسورت پہلے سے موجود ہیں اس تعداد تو ہے آپ کے پاس 25 تو چلہ لگی ہوئی ہے عشرے والی ہے سے روزے والی ہوگی کچھ تو ان کی آپ تین کی جماعتیں بناؤ گے تو 8 جماعتیں آپ کو بنانی ہیں 5 کی بھی بناؤ تو 40 میں بن جائے گی 50 ہے تو 6 بہنیں ایک جماعت میں آئے گی چلہ اور عشرے والی خالی وہ تو آپ جتنے حلقے بڑھاؤ گے بڑھے گی بس ورنہ یہ کوشش میں رہو گے کہ اس حلقے میں 50 ہو جائے پھر 2 کریں جہاں اگر 15 بھی ہیں 20 بھی ہیں 25 ہیں دوسری گلی میں ایک حلقہ بناویں تیسری گلی میں پھر بڑھا گئے دھیرے دھیرے لیکن دھیرے دھیرے کا مطلب ہے کہ قیامت کی صبح ہو جائے اور ہمارے 2 سے تیسرا حلقہ نہ ہو دھیرے دھیرے کا مطلب کہ 2-3 مہینے میں 4 مہینے میں ایک حلقہ بڑھائے آپس میں مشورہ کیا ذمہ داروں کے سامنے اپنے کہوائے کہ ہمارے پاس اتنی مستورات ہیں ان وقت لگے ہوئے مستورات کو کبھی جمع کر لو چلہ عشرہ لگا ہوا ان کو ترغیب دیں کہ وہ ذمہ داری کچھ اٹھائیں پرانی ہوگی کچھ نئی ہوگی آپس میں ایک ساتھ میں رہی ہے تیار ہوگی وہ کام میں فکر ہوگی ان کو آگے بڑھے گی کام کرنے والی ہوگی بس سمجھ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو بہت سی جگہوں پر مسئلہ ہے کہ ان کے پاس مستورات نہیں ہیں کہ بھائی وقت لگے 5 ہی بہنیں ایک ہی حلقہ ہے تو ان کو تو وقت لگوانا ہے تیار کرنا ہے آپ کے پاس تو پہلے سے چلے والی 25 ہیں عشرے والی 40 ہے تقریباً 60-65 بہنیں تو یہ ہو گئی اب آپ ان کے ذمے کام کریں مسجد کے مشورے مستورات سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ کام ذمے لے ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے سے کام ہوتا ہے گھر کا کام کاج ایک بچی بوجھ اٹھاتی ہے تو 16-17-18 سال کی عمر میں گھر کا کام کرتے ہوئے روٹی چاول سالن سب بنا لیتی بہت سارے اور کام سیکھ لیتی ہے تبلیغ تو بہت آسان ہے کتاب اندر دیکھ کر پڑھنی ہے 6 صفات کا مذاکرہ ہے گھر کی تعلیم میں اگر روزانہ 6 صفات کی تعلیم وہ مذاکرہ کر رہی ہے تو محلے میں تو ہفتے میں ایک دن کرنا ہے تو اس لیے مستورات سے بھی گزارش ہے وہ فکر لیں دعا بھی مانگے اللہ سے اور کام کرنے سے کام کی سوجھ بوجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتا ہے ایک ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر امت پر محنت کی ایک شکل اور یہ مقامی کام سب سے آسان ہے مشغول سے مشغول خاتون کے لیے محلے میں اپنے محلے میں ہفتے میں ایک دن ایک گھنٹہ پورے ہفتے میں ایک گھنٹہ ہے صرف مقامی کام باقی روزانہ اپنے گھر کی تعلیم. اس لیے مسورات سے بھی گزارش ہے اس کی فکر کریں, آپ حضرات بھی اس کے کوئی ترتیب قائم کریں تاکہ دھیرے دھیرے تین ہیں چوتھا بناؤ, پھر پانچواں بناؤ, پھر چھٹا بناؤ. کوشش یہ ہو کہ ہر 40 گھر میں 50 گھر میں ایک حلقہ ہو, ہر گلی میں ہو, تاکہ ان کو قریب ہی اپنی گلی میں جڑ جانا ہے تعلیم. وہاں سے یہاں بھی نہ آنا, وہیں کے وہیں قریب میں ہو, پیدل ہی چلی جائے گی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ ویلیک ارجع الامر کلہ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله ہماری مغفرت فرما, يا الله ہماری مغفرت فرما. گنہگار ہیں مولا, خطا کار سیاہ کار ہیں, تیری بارگاہ عالی کے ہم مجرم ہیں مولا, تو اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما دے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہنوں کی, عزیز اقارب کی, ہمارے دوستوں کی, مولا پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما. امت کے حال پر رحم فرما دے, امت کے حال پر کرم فرما دے. مولا ہم سب کی بگڑی بنا دے, اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دے. ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما, اپنی معرفت کا نور عطا فرما, اپنا ذاتی تعلق نصیب فرما, عبادت کا ذوق عطا فرما, خشوع خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, نفع والا علم عطا فرما, گمراہی اور ضلالت والے علم سے ہماری حفاظت فرما. اپنا دھیان نصیب فرما مولا, اپنا دھیان نصیب فرما مولا, اپنا دھیان نصیب فرما. اخلاق حمیدہ نصیب فرما, اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما. جن بھائیوں بہنوں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں مولا, موت سے پہلے پہلے ادا کر دینے کی توفیق نصیب فرما. کسی کے حق میں ہمیں ماخوذ نہ فرما مولا, کسی کے حق میں ہمیں ماخوذ نہ فرما. ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما, ریا اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے ہماری حفاظت فرما. مولا دین کی مبارک محنت تو نے اپنے فضل و کرم سے چلائی ہے, مولا ہمیں بھی اس کام کے لیے قبول فرما. مولا ہمارے گھر والوں کو قبول فرما, ہماری اولادوں کو قبول فرما, ہماری ہمارے گھر والوں کی, ہماری اولادوں کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما. مولا عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما. مولا مربی حقیقی آپ ہی ہیں, تربیت کرنے والی ذات آپ ہی کی ذات ہے. مولا ہماری ہمارے بچوں بچیوں کی مولا بہترین تربیت فرما. مولا ہمارے بچوں بچیوں کی بہترین تربیت فرما. ہم سب کو علوم نافعہ, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. مولا تمام قسم کے رذائل سے ہماری حفاظت فرما, حسد سے, کینے سے, بغض و عداوت سے, نفاق سے, کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرما. مولا تمام قسم کے رذائل سے ہماری حفاظت فرما, شمائل سے ہمیں آراستہ فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کا جذبہ نصیب فرما, آپ کی سنتوں کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا ایمان والوں کی حفاظت فرما, جان و مال کی, ایمان اعمال کی, عزت آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے مساجد مکاتب مدارس کی, یا اللہ حرمین شریفین اور بیت المقدس کی حفاظت فرما, اس کے جوار میں رہنے والوں کی بھرپور مدد فرما. فتح و نصرت سے مولا مالا مال فرما. مولا اپنا فضل و کرم شامل حل فرما, ہمیں صحت, قوت, عافیت, ہمت نصیب فرما. ہم میں جو بیمار ہیں شفاء کاملہ, عاجلہ, مستمرہ, دائمہ نصیب فرما. مقروضین کے قرضوں کا انتظام فرما, بے گھروں کو گھر نصیب فرما. مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما, بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما. مولا پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندگی نصیب فرما. جب موت کا وقت ہو کمال ایمان کے ساتھ اس نے خاتمہ نصیب فرما, سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما. مولا تیرے راستے کی مبارک موت نصیب فرما, حضور علیہ السلام کے مبارک دیار میں صحابہ کا پڑوس نصیب فرما. آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرما, قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے, شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما. آخرت کی ابدی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما, وہاں کی ابدی راحتوں میں جگہ نصیب فرما. حضور علیہ السلام کے مبارکات و جامع کوثر نصیب فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت اور صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما. مولا اپنے ہی فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم.
ماشاءاللہ آپ سب کی طرف سے اللہ سے ہم یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ہندوستان سے بمبئی خاصکر مصورات کی جماعت آئے, یہاں جو کام کی شکل ہے اس وجہ سے ایک وقت ہمارے 50 مصورات ہیں جنہوں نے چلہ لگایا ہے اور بہت اچھا کام. درخواست کرتے ہیں کہ آپ جو آپ مصورات کی طرف سے کہ مہربانی کر کے آ جماعت بھائی, اس سے شاید کام آگے بڑھے گا. ایک بات آخری بات, ابھی اس سے پہلے کوئی دیر ابھی سنو, اہم بات کیا ہے, آج شام کو عصر کی نماز کے بعد 8 بجے مولائی بی عبداللہ صاحب تشریف لائے, ہمارے تبلیغ کے سب سے بڑے اس وقت اللہ نے جن کام میں بولا ہے ان کی آمد ہے, اور 8 بجے ابھیان ہے. تو آپ لوگ اپنے مردوں کو سب کو جہاں وہ جتنے بیٹھے ہیں آج پتہ چلے گا کتنا آپ لوگوں نے بات کو سن لیا ہے, وہ سب کو بھیجے گا عصر سے مغرب کا ٹائم ہے. جزاک اللہ. اب سن لیجیے بات آخر,
ہماری گزارش یہ ہے کہ یہاں تو بہت پرانا کام ہے مستورات کا, ملکوں میں وقت لگے ہوئی مستورات ہیں ماشاء اللہ, بس یہ ہے کہ فکر کے ساتھ کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ وہاں سے بھی جماعتیں بھیجیں گے, ویزا وغیرہ کے بڑے مسائل رہتے ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ ہی آسان کرے گا وہ بھی. لیکن یہاں کے مرد بھی خواتین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم پورے عالم کے لیے جماعتیں بنائیں گے, یہاں مقام پر مضبوط کام کریں گے تاکہ اچھی استعداد بنے, کام کی صحیح فکر پیدا ہو, اور انشاءاللہ یہاں سے ملکوں میں جماعتیں بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہ.